السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرسل علیکما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں 27 پارہ اور اس کی سورۃ الرحمن کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 34 تک ہمارا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا تھا. اس مقام پر اب جو کلام ہے وہ مجرمین کے انجام کے حوالے سے ہے. پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی القریب انسان اور جنات دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا، یہ ذکر پچھلی آیات میں تھا. اب کل کے نتائج کے اعتبار سے پہلا نتیجہ مجرمین کے حوالے سے، جو لوگ کفر پر یا شرک پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ کا انکار جنہوں نے کیا، پیغمبروں کی دعوت کا جنہوں نے انکار کیا، یا وہ کہ جنہوں نے مانا ہے لیکن عملا نہیں مانتے، اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی معصیت و نافرمانی کے روش پر ہیں. بہرحال مجرمین کے لیے اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کل ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، جو عذابوں کی کیفیات ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے. سورت کا آغاز ہوتا ہے الرحمن کے لفظ سے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، مگر وہی رحمان سورت الرحمن میں بھی اور قرآن حکیم میں جا بجا قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، مجرمین کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، جہنم کے عذابوں کی تفصیل بھی بیان فرماتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی اظہار ہے کہ آج اس نے بندوں کو سب کچھ ایڈوانس میں بتا دیا ہے تاکہ بندے سنبھل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی روش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. دوسری بات ہے کہ جہاں جہاں قرآن حکیم میں جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم والوں کا ذکر آتا ہے، مجرمین کا ذکر آتا ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر آتا ہے، ان کے برے انجام کا ذکر آتا ہے، اس کے فوراً ساتھ جنت کا ذکر بھی آتا ہے، جنت والوں کا بیان بھی آتا ہے، جنت والوں کی صفات کا ذکر بھی آتا ہے. یہ دونوں باتیں قرآن حکیم میں اور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث میں ہمیں ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں، لیکن عام طور پر لوگ زیادہ شدت تاثر لیتے ہیں عذاب کے ڈراوے کا، جہنم کے بیان کا، مجرمین کے انجام کا، اس کا شدت تاثر زیادہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، اس کی سوا تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بھائی اصولی بات یہ ہے کہ ڈرایا بھی جاتا ہے، خوشخبری بھی سنائی جاتی. خود اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں مجرمین کا ذکر فرما رہا ہے، نافرمانوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان کی معصیت اور نافرمانی کی روش کا ذکر فرما رہا ہے اور ان کے برے انجام کا ذکر فرما رہا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی ڈرایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ میں جا بجا جنت کا ذکر فرماتے، وہ خوشخبری کے لیے ہے. تو ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. بندہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے تاکہ گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، برے انجام سے بچے گا، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے، نیکی میں بھی آگے بڑھے گا، کل خیر بھی پائے گا انشاءاللہ. اس انداز سے اس پہلو کو سمجھنا چاہیے. آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں بیان ہی مجرمین کے حوالے سے ہے. گناہگاروں کے حوالے سے ہے، نافرمانوں کے حوالے سے ہے۔ آئندہ جب گفتگو ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، وہاں کے نظاروں کا ذکر آئے گا، جنت والوں کی صفات کا ذکر بھی آئے گا۔ لیکن آج جو موضوع ہے یا ان آیات میں جو موضوع ہے وہ مجرمین کے انجام کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آ رہی ہے۔ آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 35 سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، یرسل علیکما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر بھیجا جائے گا ایک شعلہ آگ میں سے اور دھواں، تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اکثر مفسرین نے یہاں جو ذکر فرمایا وہ جہنم کے عذابوں کے حوالے سے ہے، طرح طرح کے عذاب ہوں گے، آگ کے شعلے بھی ہوں گے، اور یہ جو لفظ آیا شواذ، آگ کا ایسا شعلہ کہ جس میں دھواں نہ ہو، اور آگے لفظ آیا نحاس، یہ دھوئے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی شعلے کی سی کیفیت نہ ہو، تو کہیں آگ کے شعلوں والا عذاب اور کہیں دھوئے کی تپش والا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ طرح طرح کے عذاب ہیں جو ہاں مجرمین کو دیے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ باقی ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کے بارے میں ہمیں سیریس ہونے کی، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈرایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اللہ رب العالمین بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے پیغمبر امت سے محبت فرماتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی جو مشکل آتی ہے وہ ان پر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں کے حق میں بڑی رأفت شفقت فرمانے والے ہیں، رحیم رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہمیں ڈرایا گیا ہے تاکہ ہم ڈریں، برے انجام کو سامنے رکھیں اور معصیت و نافرمانی اور گناہوں کے رویے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ باقی اس عذاب کی اصل کیفیت کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے والی کیفیت کے حوالے سے یہ تک بھی بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ذکر ہے، جہنم کا کم ترین عذاب کیا ہے؟ جہنم کا کم ترین عذاب یہ کہ شخص کو انگاروں کی بنی ہوئی، انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے تسمے بھی انگاروں کو ہوں گے، اور جب یہ پہنے گا تو سارا وجود جہنم کی شدت اور اس آگ کی شدت اور حدت کی وجہ سے پورا وجود کھولے گا، اور اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی، اس میں ایسا ابال سا محسوس ہوگا کہ جس طرح چولہے پر ہانڈیا کو رکھا جاتا ہے اور پانی کو ابالا جاتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے، کس قدر اس میں شدت ہوتی ہے حدت کی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے پیغمبر فرمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے، یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے، اور یہ سمجھے گئے شاید سب سے بڑا مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے بارے میں سیریس رسمی عطا فرمائے، سنجیدگی بھی عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر کا اسوہ اور معمول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے معمولات میں، فجر کے بعد کے معمولات میں جو اذکار ہیں اور جو دعائیں ہیں، ان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ یہ دعا فرماتے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ حضور معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخشے بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہیں، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے ہوگا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا، لیکن اللہ کے پیغمبر یہ دعائیں فرما رہے امت کی تعلیم کے لیے۔ 7 مرتبہ صبح اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ 7 مرتبہ شام کے اوقات میں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اللہ کے پیغمبر اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کے حوالے سے، تو مجھے اور آپ کو کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا گیا یہاں پر، یرسل علیکما شواذ من نار، تم پر بھیجا جائے گا ایک شعلہ آگ میں سے، ونحاس فلا تنتصران، اور دھواں تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک ترجمہ، دوسرا پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ دونوں تراجم مستقل ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جہنم کا ڈراوا دیا جانا، یہ آگ کے عذاب کے بارے میں مطلع کر دیا جانا، یہ کل جو کچھ مجرمین کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ان ایڈوانس آج پہلے سے پیش کی طور پر بتا دیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ایک، اور تم اپنے رب کی، تم دونوں جنات اور انسان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. جیسے کہ پچھلی مرتبہ جمعے کی نشست میں کلام آیا تھا کہ تم ختم نہیں ہو جاؤ گے مرنے کے بعد، یا تم اللہ کی حدود سے، علم سے اور قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ علا کل شئین قدیر ہے، اور اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما کر تمہارا محاسبہ فرمائے. محاسبہ، حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہا کو سکھائی، اے اللہ، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کھولے نہ پوچھے نہ، اللہ کسی کی کتاب کھولے نہ پوچھے نہ، جس کی کھلی اور اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا وہ مارا جائے گا. جس کی کھلی کتاب اور اللہ نے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں نہ کیا، وہ تو مارا جائے گا. کیا آپ اور میں جسٹیفائی کریں گے اللہ کے سامنے؟ ہم دنیا کے چار لوگ اگر ہمارے سامنے بیٹھ کر، آفس میں انویسٹیگیشن شروع ہوتی، انکوائری ہوتی ہے، آگے سے وہ چار سوال کرتے ہیں، جو مجرم ہوتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. عدالت میں چار سوال ہوتے ہیں، بندہ چپ ہو جاتا ہے. انویسٹیگیشن میں چار سوال ہوتے ہیں، بندہ چپ ہو جاتا ہے. بندے بندوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، بندے بندوں کو بھی کہیں نہ کہیں سے گھیر کر مجرم ثابت کر دیتے ہیں، تو بندے اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ جسٹیفائی کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. عام ساتھیوں کے لیے جب ہم کہتے ہیں حاسبنی تو یہ واحد کا صیغہ ہے، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے، اور جب ہم کہتے ہیں حاسبنا تو یہ جمع کا صیغہ ہے، سب کے لیے، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. فرمایا کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر وہ جملہ دہرائیے جنات نے جواب دیا تھا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، جسے ہم جھٹلاتے ہوں. فلک الحمد، اے اللہ سبحانہ وتعالی تیرے لیے تمام تعریف ہے، تیرے لیے تمام شکر ہے. آگے ارشاد ہوا، قیامت کا ایک منظر ہے، فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا. یہ قیامت کے برپا ہونے کی کیفیت کی طرف بھی اشارہ مختلف اعتبارات سے قرآن حکیم آسمان کا ذکر فرماتا ہے. اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ، اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ، یہ آسمان کا پھٹ جانا یہ قیامت کی علامات، بلکہ قیامت کے برپا ہونے کی کیفیات میں سے کیفیت ہے. اور بھی کیفیات قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور بھی مناظر قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. جیسے کہ سورہ انفطار ہے آخری پارے میں، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کیا اعمال لے کر آیا اور دنیا میں کیا کچھ چھوڑ کر آیا. ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا، کس بات کو اس نے پریفرنس دی، ترجیح دی، اور کس بات کو پیچھے رکھا، کس شے کو زیادہ اہمیت دی، کس شے کو پیچھے رکھا، اہمیت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے احکامات کو اوپر رکھا یا اپنی من چاہی باتوں کو، خواہشات کو اوپر رکھا. مجھے آج کوئی تبصرہ نہیں کرنا پاکستان کے سیمی فائنل میں ہار جانے پر، مگر لوگ بڑے پریشان ہیں. رات میں ایک جگہ کہیں تھا تو بتایا جا رہا تھا کہ آخری اتنی بالوں میں اتنے رنز چاہیے، تو فائرنگ شروع ہو گئی تھی. تھوڑی تھوڑی سنی تھی میں نے بھی، کیا پاکستان از گوئنگ ٹو ون؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح اخبار میں نے پڑھا، ہمیں زیادہ شوق نہیں ان چیزوں کا. صبح اخبار میں ہیڈنگ تھی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے پوری قوم کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. یہ مسائل ہیں ہمارے بھائی آج، یہ ہمارے ایشوز ہیں. پتہ نہیں قبر میں اللہ تعالیٰ کتنی وکٹوں کے بارے میں پوچھے گا، کتنی ریٹنگ کے بارے میں پوچھے گا، اور کتنے رنز کے بارے میں پوچھے گا. پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کتنے ورلڈ کپس کے بارے میں پوچھے گا. پریفرنس دیکھیے نا آج ہماری، آپ ترجیحات دیکھیے. قوم بیچاری بڑی افسردہ ہے، اور جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں ممبر سے تو لوگ کہتے ہیں تو مولویوں کو تو ہماری کوئی خوشی پسند نہیں. ہمیں اندازہ ہے ان چیزوں کا, لیکن اللہ کے بندوں ذرا پریفرنس تو دیکھیں, ترجیحات تو دیکھ لیں, ہمیں کن چیزوں کی فکر لاحق زیادہ ہے اور اصل ایشوز کدھر ہے ہمارے. اس کرکٹ کے ورلڈ کپ کے دوران میں تو مہنگائی کی پریشانی نہیں ہوئی قوم کو, اب جب جائیں گے سپر مارکیٹ میں تو غصہ آئے گا نا, دکان پر جائیں گے تو غصہ آئے گا فلاں چیزیں بڑی مہنگی ہو گئیں. ورنہ بڑے خوش تھے کہ پاکستان فائنل میں پہنچے گا, تو وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ جناب میں جا کے خود میچ دیکھوں گا. یو سی دا پریفرنس, ترجیحات. بس اتنا نقطہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں, باقی ہمارے بچے محلے میں کرکٹ کھیلے میں کوئی پریشانی نہیں, کوئی ایشو نہیں. بس نماز وقت پہ پڑھیں, ماں باپ کی بات مانیں, اور جو بھی ان کی تعلیمی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کریں, کوئی ایشو یہ ایشو نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کو ہم نے سوار کر رکھا ہے, نان ایشوز کو ایشوز بنا لیا ہے, اس پر ہمیں پریشانی ہے. میرا اور آپ کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ وہ جو ممبر سے بیان ہوتے ہیں, جو اللہ کے کلام میں بیان ہوتے ہیں, جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے سامنے آتے ہیں, وہ ایشوز آج اللہ معاف فرمائے آج شاید وہ نان ایشوز ہیں ہمارے لیے. پیچھے قبرستان اور قبریں, یہ ایشوز ہیں ہمارے لیے؟ میری اپنی قبر میرے لیے ایشو ہے؟ میری اپنی موت میرے لیے ایشو ہے؟ اس پر ڈسکشن کتنا ہے, اس پر گفتگو کتنی ہے, اور باقی معاملات پہ دیکھ لی. بس یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں, میرے اور آپ کی پریفرنس کیا ہے, کیا شے میرے لیے اوپر ہے, کیا میرے شے میرے لیے نیچے ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں عالمت نفس ما قدمت و اخرت, جان لے گا انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا, جو کچھ پیچھے چھوڑا, کیا اوپر رکھا کیا نیچے رکھا, کس کو ترجیح دی کس کو نیچے رکھا, کس کو پریفرنس دی کس بات کو پیچھے رکھا, کیا عمل لے کر آیا کیا دنیا میں چھوڑ کر آیا, سب واضح ہو جائے گا. بات کیا تھی؟ قیامت کا منظر یا قیامت کے برپا ہونے کے مناظر جا بجا قرآن حکیم میں آئے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں سے قیامت کے مناظر کا بیان پڑھنا بلکہ دیکھنا چاہے تو یہ تین صورتوں کا مطالعہ کرے, سورہ تکویر اذا الشمس کورت, سورہ انفطار اذا السماء انفطرت, سورہ انشقاق اذا السماء انشقت. یہ تین صورتیں آخری پارے میں, تکویر, انفطار اور پھر سورہ متففین چھوڑ کر سورہ انشقاق. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم میں سے جو شخص قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے ان صورتوں کا مطالعہ کر لے. تو ان مقامات پر, ان مناظر قیامت, یہ کیفیات قیامت جو کہ برپا ہوگی, قیامت اس کی کیفیات کے بارے میں قرآن حکیم کئی مرتبہ آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر فرماتا ہے, وہ بات یہاں بھی ہے. فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا. آج بھی بڑی پکچرز آتی ہیں ناسا والوں کی طرف سے اور دیگر جو لوگ بھی سائنٹسٹ ریسرچ کرتے, کہ یہ جو کانسیپٹ آیا ہے سامنے, بلکہ تصور بھی سامنے آ گیا جس پر کافی بات ہوتی ہے, کہ بہت ساری کہکشائیں ہیں, گیلیکسیز ہیں, اور یہ بلیک ہولز میں جا کر ختم ہو رہی ہیں. تو جب کسی گیلیکسی کے خاتمے کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کی پکچر اگر سیٹلائٹ وغیرہ دیگر ذرائع سے لی جاتی ہے تو بڑا سرخ سرخ منظر دکھائی دیتا ہے. جب وہ پکچرز دی جاتی ہیں تو بڑا سرخ سرخ منظر اس میں دکھائی دیتا ہے. تو بہرحال جب اس عالم دنیا پر قیامت برپا ہوگی, جب اس عالم دنیا پر قیامت برپا ہوگی تو محسوس ہوگا کہ ہر طرف جو ہے وہ آگ ہی آگ ہے, پورا منظر جو سرخ ہوا ہوگا. یہ ہے جو کیفیت اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں, جس کی اصل کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے. یہ تو کچھ ہمارے مشاہدات میں بات آئی ہے تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ الفاظ ایسے استعمال فرماتا ہے عام طور پر حقائق کو سمجھانے کے لیے, کہ لوگوں کے مشاہدات میں جو معاملات یا باتیں ہیں ان کا ذکر کر کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ جو غیب کے معاملات ہیں. فرمایا کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. آج ہیں انکار کرنے والے, آج ہیں اللہ کے انکار کرنے والے, آج ہیں قیامت کے انکار کرنے والے, آج ہیں جو کہتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں, آج کہتے ہیں کہ خامخواہ تم ڈراتے ہو پریشان کرتے ہو, نتھنگ از گوئنگ ٹو بی ہیپننگ, یعنی کچھ ہونے والا نہیں ہمارے ساتھ. بہت بڑا ایک سائنٹسٹ, کچھ عرصے پہلے اس کا انتقال ہوا, آئزک ایزمک اس کا نام تھا, بڑی ریسرچ بڑی کتاب اس سے شائع کی, اس سے پوچھا گیا بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, سب ختم ہو جائے گا. تو 14 صدیوں پہلے کا ایک انکار آخرت کرنے والا ہو یا آج کے دور کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا، سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان ہو جو اس سطح پر پہنچا اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، تو دونوں کا جاہل ہونا بالکل تقریباً برابر ہے. جہالت یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہمارے پاس اسکولز کم ہوں، جہالت یہ نہیں کہ یونیورسٹیز کم ہوں، جہالت یہ نہیں ہے کہ پی ایچ ڈیز کی تعداد کم ہو، جہالت اس چیز کا نام نہیں. قرآن جس کو جہالت کہتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کتابیں کم ہو، کالجز کم ہو، اسکولز کم ہو، یونیورسٹیز کم ہو، پی ایچ ڈیز کم ہو، اسکالرز کم ہو، پروفیسرز کم ہو، نہ قرآن کہتا ہے کہ جہالت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اللہ کی وحی کو فراموش کرے، انکار کرے، یہ جہالت ہے. ابو جہل سب جانتے ہیں نا، اس کا نام ابو جہل تھوڑا ہی تھا، اس کا نام تھا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام. اور اس کا جو نک نیم تھا جس کو ہم لوگ کنیت کہتے ہیں، پہلے تو کنیت اس کی تھی ابو الحکم، حکم حکمت سے، اے پرسن آف وزڈم، حکمت والا. اور یہ پارلیمنٹ صرف آج ہمارے دور میں نہیں ہوتی، قریش کی بھی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، جہاں ان کے چیفز، بڑے بڑے سردار بیٹھتے، اور ان چیفز کا بھی چیف تھا ابو جہل، اور یہ فیصلے کیا کرتا تھا. تو ابو جہل کا نام عمر بن ہشام، پہلے اس کی کنیت ابو الحکم، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے، وحی کی تعلیم کا انکار کیا ہے، تو کیا قرار پایا؟ ابو جہل. یہ جہالت ہے قرآن کے نزدیک، نہ کہ وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکولز ہمارے پاس کم ہیں، اور فلاں چیزیں کم ہیں، اور فلاں لوگ نہیں ہیں، فلاں لوگ نہیں ہیں. قرآن حکیم کے نزدیک اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی جس طرح آگے بڑھ رہی ہے آغاز وحی کے بعد، تو ابو جہل قرار پایا ہے عمر بن ہشام جب وحی کا اسے رد کیا ہے. تو بہرحال بڑے بڑے سائنٹسٹ دور کے اندر، اور جناب ان کی بڑی بڑی ریسرچ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے، لیکن ہے نرے ایک نمبر کے جاہل. اگر قیامت کا انکار ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہے، اللہ آج اس دنیا میں دکھا رہا ہے، اس کی قدرتوں کے نظارے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے آسمان کا بنایا جانا؟ جس نے آسمان کو بنایا وہ ختم بھی کر دے گا، اس سے تم جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا بنایا جانا لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی بات ہے. اور تم نہ تھے تو اللہ نے تمہیں بنا دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن پوچھا نہیں جائے گا گناہوں کے متعلق خود کسی انسان اور نہ ہی جن سے. یعنی اس دن کسی جن یا انسان سے پوچھا نہیں جائے گا. کیا مراد ہے اس کا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ حساب کتاب تو ہونا ہے، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوالات بھی فرمائے گا. قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے لازماً قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سورہ اعراف کے شروع میں آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور جن لوگوں کی طرف رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا گیا، امتی، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. احادیث کے سوالات بھی ہمارے ذہن میں ہوں گے. طبرانی شریف کی روایت ہے، پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں، کون سی بھائی؟ جمعے کی نہیں، روزانہ کی پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اس کے بارے میں سوال ہو. کبھی وہ صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ جن کے دور میں منافقین بھی تھے، اور ان منافقین کو پتا تھا کہ بے نمازی کو تو کافر ہی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے منافقین تھے، پانچوں نمازوں میں آتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ فجر اور عشاء میں جو نہیں آ رہا وہ نفاق کی طرف. اور عبداللہ بن ابی تو جمعے کے دن پہلی صف میں آ کر بیٹھتا تھا اور اپنے جھوٹے ایمان کا اظہار کرتا تھا، میں لوگوں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورہ منافقون میں اس کا تذکرہ بھی پھر آتا ہے. بہرحال اس دور کے منافق جنہیں قرآن منافق کہتا ہے، وہ پانچوں ادا کرنے آتے تھے تاکہ ان کو کیا مانا جائے؟ جی مسلمان. یہ ہم ہیں آج، یہ ہم ہیں آج امتی، جن کی ایک بڑی تعداد پانچوں ضائع کر کے بھی
مطمئن بیٹھی ہے کہ ہم تو کون ہیں؟ مسلمان. اسکول میں بچوں سے پوچھا گیا, بیٹا نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ تو ایک بچے نے کہا, وہ جو مر جاتے ہیں اور وہ جو کافر ہوتے ہیں. بس بچے نے جواب دیا, کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ جو مر جاتے ہیں وہ نہیں پڑھتے, اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. کیا مطلب؟ مسلمان ہے تو نماز تو ہے ہی ہے, اور نماز نہیں تو کدھر ہے اسلام؟ ہاں وہ لکھا ہوا ہوگا فارم کے اندر, جنازہ بھی پڑھیں گے اگر کلمہ پڑھنے والے, لیکن حقیقت میں عملاً وہ کفریہ رویش پر. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, بندے کے اسلام اور کفر میں نماز کا فصل یا فرق ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف, نماز نہیں تو ادھر جا رہا ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کر چکا. ہاں یہ ضرور احتیاط میں بات کہی جائے گی, کلمہ پڑھنے والا ہے تو یہ اسلام میں ہے, مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ کافرانہ روش ہے, عملاً اعتبار سے یہ عملی اعتبار سے کافرانہ روش ہے. کیونکہ وہ بچہ بھی بڑا پیارا جملہ کہہ گیا, جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور جو کافر ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے. سوالات کی بات چلی, پہلا سوال تھے برانی شریف کی روایت, کہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا, جس کی نماز درست اس کے باقی معاملات میں درستگی ہوگی, اور جس کی نماز میں بگاڑ ہو اس کے معاملات باقی بھی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوتاہیاں معاف فرمائے, اور ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی اور وقت پر ادا کرنے کی, مرد ہیں تو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات اور بھی ہیں. ایک اور حدیث مبارک جامع ترمذی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے. میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات, 100 چینل میں سے ایک جگہ نہیں ملے گا آپ کو یہ بات. یہ بیان جو آج ہم ان ہیں نا ان چیزوں کے اندر, ان سارے میڈیا کے چینلز پر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے سوالات, الا یہ کہ کہیں کو دینی گفتگو ہو رہی ہو اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہو رہا ہو تو حدیث آپ کو ملے گی. کیا؟ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. نمبر 1, زندگی کہاں لگائی تم نے؟ نمبر 2, جوانی کہاں کھپائی تم نے؟ نمبر 3, مال کہاں سے کمایا تم نے؟ نمبر 4, مال کہاں خرچ کیا تم نے؟ اور نمبر 5, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ زندگی, جوانی, کمائی, خرچ اور علم پر عمل. اور یہ وہ سوالات ہیں جب تک کہ ان کے جوابات بندہ نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی شریف کی روایت کے مطابق. یہ آپ کے میرے اصل ایشوز ہیں, کتنا ان کے بارے میں فکر مند ہے, کتنا ان کے بارے میں ڈسکشن ہے, کتنا ان کے بارے میں پریشانی ٹینشن ہے, غور کیجئے گا. تو سوالات تو ہونے ہیں, ایک بات یہ بیان کی گئی ہے, سوالات تو ہو ہی جائیں گے. ایک وہ مرحلہ کہ جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کسی سے کہ تمہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے, اللہ کو تو خود معلوم ہے. اور سوال جواب بھی جو ہوں گے نا وہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے, اللہ کو کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں کچھ لوگ جھوٹے بھی ہوں گے. پھر استغفر اللہ, کچھ لوگ جھوٹے بھی ہوں گے. قرآن حکیم میں ہے, سورہ انعام میں ہے, واللہ ما کنا مشرکین, مشرکین کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے, استغفر اللہ. سورہ مجادلہ میں منافق کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو ایمان والے تھے. تو مشرک منافق جھوٹ بولنا چاہیں گے تو کچھ اور معاملات, کچھ اور گواہ اللہ تعالیٰ پیدا پیش کر دے گا. سورہ یاسین میں ہم تلاوت کرتے ہیں, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون, آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے, ان کی زبانیں بند کر دیں گے, جھوٹ بولنا چاہ رہے تھے, ان کے ہاتھ کلام کریں گے, ان کے پیر گواہی دیں گے. تو یہ سب مراحل ہیں, سوال جواب بھی ہے, گواہیوں کا پیش کیا جانا بھی ہے, کتاب کا پیش کیا جانا بھی ہے, اتمام حجت کے لیے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں بندوں کو چپ کرانے کے لیے اور اتمام حجت کے لیے. مگر جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو کسی سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کس وجہ سے. اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب معلوم ہے. تو ایک تعبیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے کچھ اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مجرمین کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے جیسے کہ آغاز میں آج گفتگو کی گئی تھی. فرمایا کہ فیوم اذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان, بس اس دن پوچھا نہ جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق نہ خود کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ حساب کتاب کا ہو جانا، مجرمین کو سزا کا دیا جانا اور اللہ کے نیک بندوں کو بہترین اجر عطا کیا جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت کا تقاضا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ پکڑنے پر قادر ہے، اللہ حساب کتاب لینے پر قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوگا۔ ایک نقطہ ہے جو آئندہ نشست میں آئے گا، مجرمین سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا، آگے ذکر ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے، پھر وہ پیشانی یعنی اس پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے، چہروں سے پتہ چل جائے گا۔ آئندہ بات کریں گے اس پر قدر تفصیل سے۔ جب رزلٹ دے ہوتا ہے نا، نتائج آگے نا، کچھ بچوں کے ایگزامس وغیرہ کے ریزلٹس، ٹھیک ہے جی، باقی سندھ گورنمنٹ کی کیا پالیسی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس بچے نے اچھی تیاری نہیں کی، اچھا پیپر نہیں دیا تھا، وہ کہتا ہے کل صبح سورج طلوع ہی نہ ہو، صبح سورج طلوع ہی نہ ہو کہ دن آئے اور نتیجہ نکلے۔ اور کچھ بچے کیا ہوتے ہیں، او بھائی جلدی سے رات ختم ہو، جلدی سے صبح آئے اور میرا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے، ایسا ہی ہے نا جی۔ اور اگر وہ اسکول میں ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے اور ایک اسمبلی ہال جو بھی گراؤنڈ وغیرہ میں بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، کچھ چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کیسا آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی، اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے، یہ رسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا آج ہمیں یہ سمجھ آ رہی کہ چہرہ بجھا ہوا ہے تو بتا رہا ہے چہرہ بجھا ہوا کیا، وقت برباد کیا تھا، وقت ضائع کیا تھا، تیاری تم نے ایگزام کی صحیح طرح نہیں کی تھی، تم یہ چاہ رہے تھے کہ صبح ہی نہ ہو، صبح ہوگی تم یہ چاہو گے آج ابا مجھے اسکول ہی نہ چھوڑے، آج رکشے والے کے ٹائر جو پنکچر ہو جائے، میں جاؤں ہی نہ کسی طرح، کچھ تو ہوں گے نا، اور کچھ کیا کہے گا، ارے جلدی سے رات ختم ہو، ارے رکشے والا صبح مجھے 7 بجے لیتا ہے، 6:30 بجے لے لے۔ اور جب وہ ریزلٹ اناؤنس ہونے کے ٹائم پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا چہرہ دمکتا ہوتا ہے، ہاں یا نا، اللہ کی قسم کل اللہ ریزلٹ اناؤنس کرے گا، کل میرا آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے، کل بھی چہرے ہوں گے چمکتے دمکتے، قرآن فرماتا ہے، اور کل بھی چہرے ہوں گے جن پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، قرآن فرماتا ہے۔ جتنا اپنے بچوں اور اپنے ماضی اور آج اپنے بچوں کے ریزلٹس کے بارے میں اور بجھے ہوئے چہروں کے بارے میں اور چمکتے چہروں کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے، کیا کل کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اس پر مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔